وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ، اور یقیناً ہم نے موسیٰ کو اپنی آیات اور واضح دلیل کے ساتھ بھیجا۔ یہاں سے موسیٰ علیہ السلام کے قصے کا آغاز ہو رہا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اس دور کی سب سے بڑی سلطنت تھی فرعون کی، جس کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی آیات یعنی معجزات کے ساتھ بھیجا، یہ 9 معجزات یہ نشانیاں تھیں تاکہ فرعون کے جاہ و جلال کے سامنے اللہ کی قدرت کی برتری ثابت ہو سکے اور لوگوں پر اتمام حجت ہو جائے۔ اور سلطان مبین، سلطان کا مطلب ہے حجت، جو دلوں کو قائل کرے، زبردست عقلی دلیل جس کا فرعون کے پاس کوئی جواب نہ تھا، اور مبین اتنی صاف اور واضح کہ اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا سوائے ہٹ دھرمی کے۔ تو یاد رکھیے کہ کسی بھی باطل نظریے کو باطل ثابت کرنے کے لیے آپ کے پاس ٹھوس علم اور واضح دلائل ہونا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو پوری طرح اکوپ کر کے بھیجا تھا، تو دائی کو پوری طرح، اگر اس کو دعوت کا کام کرنا ہے یا معلم کو، تو اسے پہلے پوری طرح علم حاصل کرنا چاہیے، محنت کرنی چاہیے، جو ڈیلیور کرنا ہے اس کو پوری طرح جذب کرنا چاہیے، سمجھنا چاہیے۔ الا فرعون و ملئہ فتبعوا امر فرعون وما امر فرعون برشید، فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف، تو انہوں نے فرعون کے حکم کی پیروی کی حالانکہ فرعون کا حکم ہرگز درست نہ تھا۔ اب دیکھیں کہ اس کے جو سردار تھے وہ سردار ایسے ہی نہیں بنے تھے، وہ عقل والے تھے، سمجھ والے تھے، اور ان کا ایک مقام تھا معاشرے کے اندر، اور وہ موسیٰ علیہ السلام کی حقیقت کو بھی جانتے تھے، لیکن اس کے باوجود وہ فرعون کا ساتھ دے رہے تھے کیونکہ ان کے مفادات فرعون سے جڑے ہوئے تھے۔ بہت سے لوگ کسی کو غلط سمجھتے ہوئے بھی اس کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں کیونکہ اس سے ان کے مفاد وابستہ ہوتے ہیں، اور یہ ان کے لیے بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے۔ قوم جو تھی وہ فرعون کے دبدبے اور پروپیگنڈے سے متاثر بھی تھی۔ ہمیں اپنے طور پر یہ دیکھنا چاہیے کہ کسی کی بھی پیروی کرنے سے پہلے کہ وہ کتنا درست رستے پر ہے، کسی بھی لیڈر کے پیچھے، کسی بھی انفلوئنسر کے پیچھے چلنے سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا اس کی بات کے اندر کوئی رشد بھی ہے، کوئی ہدایت والی بات بھی ہے، کیونکہ کل قیامت کے دن کوئی یہ عذر نہیں پیش کر سکے گا کہ ہمارے بڑے ہمیں غلط راستے پر لے گئے تھے۔ اللہ نے ہر انسان کو عقل تمیز دی ہے اور ساتھ علم بھی دیا ہے، قرآن کا اویلیبل ہے سب کے لیے کہ اس کی روشنی میں دیکھیں کہ کون کیا کہہ رہا ہے، کیا اس کو ماننا بھی چاہیے کہ نہیں ماننا چاہیے۔ یقدم قومہ یوم القیامہ فأوردہم النار وبئس الورد المورود، قیامت کے دن یہ اپنی قوم کے آگے آگے ہوگا، فرعون لیڈر ہوگا قیامت کے دن بھی، پھر انہیں آگ پر لے آئے گا اور وہ نہایت برا گھاٹا جس پر کوئی وارد ہو۔ یاد رکھیے قیامت کے دن قوم کا پیشوا اپنی اپنی قوم کے ساتھ ہوگا، ہر انسان اپنے اپنے لیڈر کو فالو کرے گا، فرعون وہاں بھی اپنی قوم کی قیادت کرے گا، اور یہ قیادت لوگوں کو بچانے کے لیے نہیں بلکہ ڈبونے کے لیے ہوگی۔ اور ہمارے لیے اس میں بہت بڑا سبق ہے کہ برے لیڈرز کے پیچھے چلنے والوں کا انجام بڑا عبرتناک ہوگا۔ کسی بھی شخصیت کے سحر میں آ کے، انفلوئنس میں آ کے اپنی عقل کا استعمال نہ چھوڑیں، ضرور دیکھیں کہ بلانے والا آپ کو کدھر لے کے جا رہا ہے، کیا جس شخص یا نظریے یا سوچ کے پیچھے میں چل رہا ہوں کسی کی، کیا قیامت کے دن بھی اس کے پیچھے میں کھڑا ہونا پسند کروں؟ اور پھر اگین وہی بات کہ سوشل میڈیا پر بھی جن کو آپ فالو کرتے ہیں، اپنے آپ سے پوچھیں کہ کیا قیامت کے دن میں ان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہوں گی، ان کے پیچھے، فالو کا مطلب ہوتا ہے پیچھے جانا، وہاں بھی انہی کے پیچھے جاؤں گی، اور وہ کہاں جائیں گے، کیا وہیں جانا چاہوں گی؟ المرء مع من احب۔ اور اسی طرح جو لیڈرز ہیں ان کے لیے بھی اس میں بڑی تنبیہ ہے کہ وہ اپنے پیچھے والوں کو کدھر لے کے جا رہے ہیں۔ وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ بِئْسَ الرِّفْدُ الْمَرْفُودُ، ان کے پیچھے اس دنیا میں لعنت لگا دی گئی اور قیامت کے دن بھی کتنا برا عطیہ ہے جو کسی کو دیا جائے۔ یعنی دنیا میں بھی فرعون کے ساتھ اور اس کی قوم کے ساتھ لعنت کے وہ عبرت کا نشان ہے، آج بھی اس کی لاش محفوظ ہے اور دیکھنے کے لائق نہیں ہے جس حال حلیے میں ہوا ہے، اور آخرت میں بھی انجام ایسا ہی ہوگا۔ ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ ہم اپنے پیچھے کیا چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ خوش قسمت ہوتے ہیں وہ لوگ جن کے جانے کے بعد لوگ انہیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اور بدقسمت ہوتے ہیں وہ جن کے نام کے ساتھ لعنت جڑ جائے۔ ایسے لوگوں یا ایسی آئیڈیالوجی کا حصہ بننے سے بچیں جس کا انجام ہمیشہ کی رسوائی ہے. ذالک من انباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد. یہ ان بستیوں کی کچھ خبریں ہیں جنہیں ہم آپ پر بیان کر رہے ہیں، ان میں سے کچھ تو قائم ہیں اور کچھ کٹ چکی ہیں، یعنی ختم ہو چکی ہیں، کچھ کے آثار ہیں اور کچھ کے نہیں، اور جن کے آثار دنیا میں موجود ہیں وہ خاموش زبان سے گواہی دے رہے ہیں کہ یہاں کبھی طاقتور لوگ بستے تھے. اور وہ بستیاں جن کا نام و نشان مٹ گیا، زمین ہموار ہو گئی، اس کے اوپر اور آبادیاں بن گئی، ان کی عمارتیں مٹی میں مل گئیں، وہ بھی ایک عبرت کا مقام ہے. بعض اوقات کھدائی کے دوران ایسی بستیاں زمین کے تہ سے نکلتی ہیں، تو جس طرح ایک کسان لہلہاتی فصل جب کاٹ لیتا ہے تو آپ نے کٹائی کے بعد دیکھی ہوگی نا زمین کیسے لگتی، کتنی بے رونق. اسی طرح موت اور عذاب الہی انسانی رونقوں کو سمیٹ کے لے جاتے ہیں، پیچھے اداسیاں اور بربادیاں رہ جاتی ہیں بعض اوقات. وما ظلمناہم، ہم نے ان پہ ظلم نہیں کیا، ولکن ظلموا انفسہم، لیکن انہوں نے خود اپنی جانوں پر ظلم کیا. جب آپ کے رب کا حکم آ گیا تو انہیں ان کے وہ معبود کچھ کام نہ آئے جنہیں یہ اللہ کو چھوڑ کر پکارتے تھے، اور انہوں نے انہیں ہلاکت کے سوا کسی چیز میں زیادہ نہ کیا. عذاب آیا لیکن فرمایا ظلم نہیں کیا، یہ عدل تھا اللہ کا، کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو ثابت کیا کہ ہم یہ ڈیزرو کرتے ہیں اللہ کی سخت نافرمانی کر کے. یاد رکھیے، گناہ کر کے انسان اصل میں اپنے آپ پر ہی ظلم کرتا ہے. اور پھر یہ بات بھی یاد رکھنے کی ہے کہ مصیبت کے وقت اللہ کے سہارے کے سوا سب لوگ چھوڑ جاتے ہیں، کیونکہ یہاں کہ ان کے وہ حاجت روا ان کے کسی کام نہ آئے. فما اغنت، یعنی جن بتوں، انسانوں یا ستاروں کو اپنا حاجت روا سمجھتے تھے، عذاب کے وقت کوئی بھی آگے نہیں آیا. تو باطل معبود فائدہ دینے کی بجائے تباہی میں ہی اضافہ کرتے ہیں. جب بھی کوئی مشکل پیش آئے اپنے گناہوں پر غور کریں، دوسروں کو یا تقدیر کو کوسنے کی بجائے اپنے حالات کو دیکھیں کہ کہیں ہم نے خود تو اپنی جانوں پہ ظلم نہیں کیا، اور اللہ کا فیصلہ آنے سے پہلے پہلے اس کی طرف رجوع کر لیں، توبہ کر لیں، اپنے فیوچر کی ڈائریکشن درست کر لیں. وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى، اور آپ کے رب کی پکڑ اسی طرح ہوتی ہے جب وہ بستیوں کو اس حال میں پکڑتا ہے کہ وہ ظلم کر رہی ہوتی ہیں، بے شک اس کی پکڑ بہت دردناک، بہت سخت ہے. یہ قیامت تک کے لیے اللہ کا قانون ہے، یونیورسل لا ہے، جو کسی خاص زمانے یا قوم کے لیے نہیں، قیامت تک کے لیے ہے. اللہ مہلت دیے بغیر کسی کو نہیں پکڑتا. اللہ تعالیٰ رسولوں کے ذریعے سمجھاتا ہے، نشانیاں دکھاتا ہے، اور پھر جب وہ نہیں مانتے تو بالآخر پکڑ آتی ہے، اور ایسے لوگوں کی جو ظلم میں حد سے گزر جاتے ہیں. جب تک معاشرے کے اندر تھوڑا سا انصاف بھی باقی ہو، اللہ تعالیٰ مہلت دیتا رہتا ہے، لیکن مسلسل ظلم عذاب کو دعوت دیتا ہے. اور یہاں اللہ کی پکڑ کی دو صفات بیان ہوئی ہیں، علیمن، وہ پکڑ بڑی دردناک بھی ہے، گہری تکلیف دینے والی ہے، اور شدید بھی ہے، جس سے نکلنے کا کوئی راستہ نہ ہوگا. آج اگر کسی ظالم کی پکڑ نہیں ہو رہی تو یہ اللہ کی دی ہوئی مہلت ہے کہ شاید دنیا میں ہی باز آ جائے، لیکن اگر وہ نہیں سدھرتا، ظالم ظلم نہیں چھوڑتا، تو پھر اللہ کی پکڑ سے کوئی چیز اس کو نہیں بچا سکتی. اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِمَنْ خَافَ عَذَابَ الْآخِرَةِ، یقیناً اس میں ایک نشانی ہے اس شخص کے لیے جو آخرت کے عذاب سے ڈرتا ہو. یہ وہ دن ہے جس میں سب لوگ جمع کیے جائیں گے، اور یہ حاضری کا دن ہے. آخرت کا خوف رکھنے والا قرآن کے قصوں سے سبق حاصل کرتا ہے، عبرت حاصل کرتا ہے. بار بار یہ قصے دہرائے جاتے ہیں تاکہ انسان اپنی عملی زندگی کا جائزہ لے کر اپنے آپ کی اصلاح کر سکے. ہر وہ شخص جو دنیا میں آیا ہے، اسے واپس جا کے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے. کس دن؟ یوم مجموع لہ الناس، جب سارے لوگ ایک میدان میں جمع ہوں گے، کوئی غیر حاضر نہ ہو سکے گا، کوئی چھپ نہیں سکے گا. اس ہجوم میں ہر بندہ اکیلا ہوگا اور مشہود ہوگا، یعنی سب اس کا مشاہدہ بھی کریں گے، دیکھا بھی جا سکے گا. تو جب بھی کبھی ہجوم دیکھیں نا، یا حادثات دیکھیں، تو قیامت کا دن ضرور یاد کیا کریں. اور پھر یہ ہے کہ وہ دن بھی مشہود ہے، اور آج بھی ہم مشہود ہیں، ہمارے اوپر گواہیاں قائم ہو رہی ہیں، ہماری زندگی کی ہر فلم اس دن چلا دی جائے گی. اور اگر کسی کو یہ سمجھ آ جائے تو یہ احساس پھر تنہائی میں بھی گناہ کرنے سے انسان کو روک دیتا ہے. وما نؤخره الا لاجل معدود، اور ہم اسے ایک مقررہ مدت تک کے لیے مؤخر کر رہے ہیں. یعنی قیامت بہت بڑی حقیقت ہے، ابھی تک کیوں نہیں آئی؟ ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ بھول گئے ہیں، نعوذ باللہ، نہیں. اس میں حکمت یہ ہے کہ ہم انسانوں کو ایک وقت دینا چاہتے ہیں تاکہ وہ اپنی مرضی سے اپنا انجام چن سکیں کہ وہ آخر میں اپنے لیے کیا چاہتے ہیں. اور اجل معدود، معدود عدد سے ہے، یاد رکھیے جو چیز گنتی میں آ جائے وہ قریب ہی ہوتی ہے. اور پھر اس آیت میں ہم سب کے لیے ایک وارننگ ہے کہ کسی بھی عذاب یا تکلیف کے تاخیر کو خاتمہ نہ سمجھیں کہ اب ہوگی نہیں. اگر قیامت دور ہے تو اس کا مطلب نہیں کہ قیامت ہوگی نہیں. اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی کے دن گن رکھے ہیں اور ہم ایک ایک دن کر کے اپنی موت کے قریب ہوتے جا رہے ہیں. اور یہاں جو معدود کا لفظ ہے نا، یہ بتاتا ہے کہ قیامت کوئی وہم والی بات نہیں ہے بلکہ ایک میتھمیٹیکل سرٹینٹی ہے جو اپنے وقت پر آ کر رہے گی، کیلکولیٹڈ ہے اس کا ٹائم. لیکن جس دن آ جائے گی تو کیا ہوگا؟ یوم یأتی لا تکلم نفس الا بإذنہ فمنہم شقی و سعید. جس دن وہ وقت آ جائے گا کوئی شخص اس کے اذن کے بغیر کلام نہ کر سکے گا، تو ان میں سے کوئی بدبخت ہوگا اور کوئی نیک بخت. پچھلی آیت میں معدود کا لفظ تھا گنے چنے کا، اور یہاں اچانک آنے کا، یعنی وہ جیسے ہوتا نا کہ گھڑی ٹک 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 کر رہی ہوتی ہے اور ایک سیکنڈز کی سوئی 12 تک پہنچتی ہے، تو جو منٹ کی سوئی ہوتی ہے وہ کیا کرتی ہے؟ ٹھک کر کے آگے چلی جاتی ہے، ایک دم گرتی ہے. تو اسی طرح یہ گنے ہوئے دن دنیا کے جب آخر تک پہنچیں گے تو اچانک قیامت آ جائے گی، اور اس دن کسی کو بولنے کی اجازت نہیں ہوگی. جو بولے گا صرف اللہ کے اذن سے بولے گا اور سچ بولے گا. لیکن اس دن کچھ لوگ بدبخت ہوں گے اور کچھ لوگ خوش قسمت ہوں گے. جنہوں نے دنیا میں اللہ کی نافرمانیاں کی، آخرت کو بھلا دیا، ان کا انجام اور ہوگا. اور جو ایمان لا کے نیک عمل کریں گے، اپنے رب کے سامنے جواب دہی کا احساس رکھتے ہوئے کام کریں گے، ان کا انجام جنت ہوگا. ہمیں بھی دعا کر لیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر لے جو سعید ہیں، سعداء ہیں. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کریں. فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ. تو رہے وہ لوگ جو بدبخت ہوئے، یہ آگ میں ہوں گے، ان کے لیے اس میں بس چیخ و پکار اور دھاڑنا ہی ہوگا. استغفر اللہ. بدبخت انسان کے انجام کو ظاہر کر رہی ہے آیت. اور ایک زفیر بھی ہے اور شہیق بھی ہے. زفیر سانس کی اس آواز کو کہتے ہیں جو انسان غم یا بوجھ یا رونے کے وقت سینے سے باہر نکالتا ہے، ہاں کر کے، جیسے ہوتا ہے نا، جیسے دہکتی آگ ہوتی ہے نا، کبھی تو نور جلتے ہوئے دیکھا، اس میں سے آواز سی آ رہی ہوتی ہے. یا گدھے کے ہینگنے کی پہلی آواز، گدھے کو کبھی سنا جب وہ بولتا ہے تو جب پہلی آواز وہ نکالتا ہے نا، بعد میں تو وہ پھر ایک ردم کے ساتھ بولتا ہے نا، لیکن پہلی ایک لمبی سی آواز ہوتی ہے اس کی، عجیب طرح کی. اور شہیق وہ آواز ہوتی ہے جو انسان ہچکی بندھنے یا شدید رونے کے وقت تڑپ کر سانس اندر کو کھینچتا ہے. تو زفیر میں باہر اور شہیق میں اندر. اور جہنمیوں کی تکلیف کی شدت کا یہاں بتایا جا رہا ہے. یاد رکھیے، سانس لینا بھی ایک نعمت ہے. جو سانس آج اللہ کی یاد اور شکر میں استعمال ہو رہے ہیں وہ تو ہوں گے جنتوں میں، اور جو اللہ کی مرضی کے خلاف تو وہ ظفیر و شہیق بن جائیں گے. اور ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں بدبختوں میں نہیں، خوش نصیب لوگوں میں شامل کرنا. جہنم کی اس ہولناک تصویر کشی کا مقصد انسان کو خوف زدہ کرنا نہیں ہے، بلکہ اسے برے رستوں سے موڑ کر اللہ کی رحمت کے رستے پہ لانا ہے. اس رستے پہ چلو گے تو رحمت ملے گی، اور تم بھاگے جا رہے ہو دوسرے رستے پہ، تو پھر ایسے تو نہیں ہوگا نا کہ وہاں سے تم کوئی ٹرن لے کے آ جاؤ گے رحمت پانے کے لیے. خالدین فیہا ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربک. یہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں جب تک آسمان و زمین قائم ہے، مگر جو آپ کا رب چاہے، بے شک آپ کا رب جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے. دنیا اور آخرت کے سارے نظام اللہ کے ارادے اور مشیت کے تابع ہیں. اور یہاں آسمان و زمین کی بقا کی بات ہے، یہ آخرت کے آسمان و زمین ہے. دنیا کا جو نظام ہے نا وہ عارضی ہے، اور وہاں کے آسمان و زمین ہمیشہ کے لیے. اللہ تعالیٰ کسی قانون کا پابند نہیں، اللہ جسے چاہے وہاں بھیجے اور جسے چاہے وہاں سے نکال لے، اور جو وہ فیصلے کرتا ہے وہ اس کو نافذ بھی کر سکتا ہے. دنیا کے جج تو جو فیصلہ کرتے ہیں ان کے ہاتھ میں اس کو امپلیمنٹ کرنا نہیں ہوتا. اور اللہ تعالیٰ فعال لما یرید ہے. وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءً غَيْرَ مَجْذُوذٍ. اور رہے وہ لوگ جو نیک بخت ہوئے تو وہ جنت میں ہوں گے جس میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں جب تک آسمان و زمین قائم ہے، مگر جو آپ کا رب چاہے، یہ نہ ختم ہونے والی بخشش ہے. اس سے کیا پتا چلتا ہے؟ آسمان و زمین قائم رہے تو آخرت کے آسمان و زمین ہے، یہ والے نہیں، یہ تو ختم ہو جائیں گے. اور جنت کی نعمتیں لازوال ہیں، وہاں کوئی بھی نعمت ختم نہیں ہوگی، غیر مجذود. فلا تک فی مریت مما یعبد ہؤلاء، بس آپ اس بارے میں کسی شک میں نہ رہیں جس کی یہ لوگ عبادت کرتے ہیں، یہ ویسی ہی عبادت کرتے ہیں جیسی ان سے قبل ان کے آبا و اجداد کیا کرتے تھے، اور بے شک ہم انہیں ان کی سزا کا حصہ بغیر کمی کیے پورا پورا دینے والے ہیں. باطل کے پاس کتنی بھی رونقیں ہونا، باطل باطل ہی ہے اور وہ مٹ جائے گا، ختم ہو جائے گا. تو سچائی کی تلاش میں انسان کو محنت کرنی پڑتی ہے، آبا و اجداد کے طریقوں پہ چلنے میں کوئی محنت نہیں ہوتی. لیکن ہمیں کیا کرنا ہے، اپنی زندگی کی بنیاد واضح روشن دلیل پر رکھنی ہے.
وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره إلا لأجل معدود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنْقُوصٍ
وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ اور بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تو اس میں اختلاف کیا گیا، اور اگر آپ کے رب کی طرف سے ایک بات طے نہ ہو چکی ہوتی تو ان کے درمیان ضرور فیصلہ کر دیا جاتا، اور بے شک یہ لوگ اس کے بارے میں ایک بے چین کرنے والے شک میں ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے، اگر قرآن کی مخالفت ہو رہی ہے تو کوئی نئی بات نہیں، پچھلی کتابوں کے ساتھ بھی یہی ہوتا رہا۔ اللہ نے ایک کتاب اس لیے بھیجی تھی کہ لوگ ایک مرکز پہ جمع ہو جائیں، لیکن لوگوں نے اپنی انا ضد مفادات کی خاطر کتاب کے ٹکڑے کر دیے، فرقوں میں بٹ گئے۔ آج بھی یہی حال ہے۔ اور اللہ کی طرف سے کون سی بات ہے جو پہلے طے ہو چکی، یعنی قیامت یا موت تک کی مہلت کا فیصلہ۔ اور خاص سبق اس میں یہ ہے کہ کسی بھی معاملے میں شک ہو تو علم حاصل کریں، اس کی تحقیق کریں، اس کی ڈیٹیل میں جائیں، اور فرقہ بازی چھوڑ کر قرآن پر جمع ہونے میں ہی ہم سب کی بھلائی ہے۔ اپنی اپنی انا کو قربان کر دینا چاہیے اور جو اللہ نے فرمایا ہے اس پر آ جائیں۔ وَإِنَّ كُلَّ لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ اور یقیناً آپ کا رب ہر ایک کو ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دے گا، بے شک جو کچھ وہ کرتے ہیں وہ اس سے خوب باخبر ہے۔ یاد رکھیے، اللہ کے ترازو میں کسی کا حق نہیں مارا جائے گا، چاہے کوئی نیکی ہو یا برائی، کفر ہو یا ایمان، اللہ کی ترازو میں ہر ایک کو وہ ملے گا جو وہ لے کر آئے گا۔ جزا ہو یا سزا، عین عمل کے مطابق ہوگی اور پوری پوری ہوگی۔ لَيُوَفِّيَنَّهُمْ، پورا وفا کر کے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ مخالفین کا محاسبہ ضرور کرے گا، کیونکہ اللہ الخبیر ہے، سب کے اعمال کو خوب جانتا ہے اور ان کی ہڈن ڈیٹیلز کو بھی جانتا ہے، باریک سے باریک چیز، ان کی نیت، ہر چیز۔ فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَن تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا انہ بما تعملون بصیر، بس آپ استقامت اختیار کیجئے جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے، اور وہ لوگ بھی جو آپ کے ساتھ توبہ کر چکے ہیں۔ اور اے لوگو، تم سرکشی نہ کرو، بے شک جو کچھ تم کرتے ہو وہ اسے خوب دیکھنے والا ہے۔ استقامت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ حق کے راستے پر بالکل سیدھا کھڑا ہونا، نہ اس میں کمی کرنا نہ زیادتی کرنا، اپنی مرضی سے نہ کوئی اضافہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا جیسے آپ چاہیں کھڑے ہو جائیں استقامت اختیار کریں، فرمایا نہیں، جیسا حکم دیا گیا اس کے مطابق، اور وہی کی پیروی میں کسی مصلحت یا دباؤ کا شکار ہوئے بغیر آپ اپنا کام کرتے رہیں۔ اور صرف آپ نہیں بلکہ وَمَن تَابَ مَعَكَ، یہ حکم ہر اس شخص کے لیے ہے جو کفر چھوڑ کر یا گناہ چھوڑ کر اسلام اور اطاعت کے دائرے میں داخل ہو جائے۔ یاد رکھیے، توبہ کرنا آسان ہوتا ہے، توبہ پر قائم رہنا مشکل ہے۔ یہاں قائم رہنے کی بات ہو رہی ہے۔ وَلَا تَطْغَوْا، کہیں پر بھی حد سے نہیں بڑھنا۔ استقامت کا مطلب انتہا پسندی نہیں ہوتا، باؤنڈریز کے اندر رہنا ہوتا ہے۔ بعض لوگ جوش ایمانی میں یا غصے میں آ کے حدود پار کر جاتے ہیں، وہ درست نہیں۔ جیسے میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ منا میں شیطانوں کو کنکریاں مارنے کا حکم ہے اور وہ جوتے مارنے شروع کر دیتے ہیں یا بوتلیں پھینکتے ہیں یا اور اسی طرح کی جو چیز ہاتھ لگے، تو یہ تطغو میں آتا ہے، حد سے بڑھنے میں آتا ہے۔ دین نام ہے اطاعت کا، فرما برداری کا۔ جیسے کوئی کام کرنے کو کہا گیا نا، بس ویسے ہی کرو، اپنے پاس سے اضافے مت کرو۔ اور اوور آل بھی یہ کہ جو کام بھی ہم شروع کریں اس کو اعتدال کے ساتھ لانگ ٹرم بنیادوں پر کرتے چلے جائیں۔ یہ نہیں کہ جوش میں آ کے ایک دفعہ خوب کر لیا اور پھر چپ کر کے بیٹھ گیا، یہ استقامت نہیں ہوتی۔ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، اللہ اکبر، اور تم ان لوگوں کی طرف مت جھکنا جنہوں نے ظلم کیا۔ بڑی سخت آیت ہے۔ اور تم ان لوگوں کی طرف مت جھکنا جنہوں نے ظلم کیا، ورنہ تمہیں آگ چھو لے گی اور تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی دوست نہ ہوں گے، پھر نہ ہی تمہاری کوئی مدد کی جائے گی۔ استقامت کے راستے میں آنے والی بڑی رکاوٹ کیا ہے؟ ظالموں کو فالو کرنا، ظالموں کے پیچھے چلنا۔ تو ظالموں کی طرف چھوٹا سا معمولی سا جھکاؤ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ظالم کی طرف جھکنے سے ایسی سختی آ سکتی ہے تو ظلم کرنے والے کا پھر کیا حال ہوگا؟ اور ظالم کی طرف صرف مائل ہونا، جھکنا، انسان کو نقصان پہنچا دیتا ہے۔ سبق یہی ہے کہ عارضی فائدوں کے لیے اصولوں کا سودا نہ کریں۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ، اور دن کے دونوں کناروں پر نماز قائم کیجئے، اور رات کے کچھ حصے میں بھی، بے شک نیکیاں برائیوں کو لے جاتی ہیں۔ یہ یاد رکھنے والوں کے لیے ایک یاد دہانی ہے۔ استقامت کے بعد، حق پر ڈٹنے کے بعد نماز کا ذکر کیا کہ استقامت اختیار کرنے کے لیے جس توانائی کی ضرورت ہے وہ نماز سے حاصل ہوگی، اور پھر نماز کے اوقات کو دن اور رات کی تبدیلی سے جوڑا گیا، کیونکہ اس سے نماز کے اوقات معلوم کرنا آسان ہوتا ہے۔ اور پھر ان الحسنات یذھبن السیئات، یہ بذات خود ایک اہم سبق ہے۔ گناہ ہو جائے تو نیکیوں کی طرف دوڑے، خصوصاً نماز کی طرف۔ انسان خطا کار ہے نا، گناہ اس کو برا محسوس کرواتا ہے، اس کے دل پہ مایوسی سی آنے لگتی ہے، بے چینی اور پریشانی آ جاتی ہے، جس کی وجہ سے انسان مزید گناہ کرتا ہے تاکہ وہ اس بے چینی کو دور کرے، لیکن وہ ہوتی نہیں۔ تو یہاں حل بتایا گیا ہے، اگر تم سے کوئی لغزش ہو گئی ہے تو پھر اللہ کی طرف دوڑو، توبہ کرو، خصوصاً نماز کی طرف، صلاۃ التوبہ پڑھو، تو یہ نیکی جو ہے تمہارے نامہ اعمال سے اس برائی کے داغ کو ایسے دھو دے گی جیسے پانی میل کو صاف کر دیتا ہے۔ نیکیوں کی کثرت برائیوں کو ختم کر دیتی ہے، چھا جاتی ہے اس پر۔ اور پھر یہ ہے کہ اس طریقے کو ہر کوئی نہیں اپناتا، نماز اور نیکیوں کی بات ہر کوئی نہیں کرتا۔ ذالک ذکر للذاکرین، اس لیے یہ کیا ہے، ذاکرین کے لیے یاد دہانی ہے۔ یاد رکھیے، اگر دین پر چلنا مشکل لگ رہا ہونا تو نماز کو بہتر بنا لیں، جس کی نماز صحیح ہوگی اس کے سارے کام ٹھیک ہو جائیں گے۔ فرض نمازوں کے علاوہ نوافل کا بھی اہتمام کیا کریں، نماز سے بھاگا نہیں کریں، نماز سے گھبرایا نہیں کریں۔ نماز اللہ سے ملاقات کا وقت ہے، خوشی خوشی جایا کریں اس ملاقات کے لیے۔ اور یہاں ایک بڑی اہم بات کی گئی کہ صرف برائی سے بچنا کافی نہیں، بلکہ نیکیوں کی کثرت کرنی ہے تاکہ وہ برائیوں کے اثرات کو مٹا دیں۔ وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، اور آپ صبر کیجئے، بے شک اللہ نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ حق کے راستے پر قدم قدم پہ برداشت اور استقامت کی ضرورت ہوتی ہے، یہ طویل سفر ہے، موت تک کا سفر ہے۔ تو نماز کے بعد صبر کا حکم ہے، اور صابر کو یہاں محسن کہا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کسی کا اجر ضائع نہیں کرتا، اور خصوصاً محسنین کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ یعنی اگر کوئی تنہائی میں بھی نیکی کرتا ہے، یا ایسی نیکی کرتا ہے جس کا بدلہ اسے دنیا میں کوئی دینے والا ہی نہیں، تو پھر ایسے میں انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے، اور وہی بہترین مددگار ہے۔ عمل صرف عمل نہ ہو، بہترین عمل ہو، کیونکہ محسنین کا اجر ضائع نہیں ہوتا۔ جتنی زیادہ کوشش کریں گے اتنا ہی اللہ کے ہاں اجر زیادہ پائیں گے، اخلاص کے ساتھ ہو بس۔ فلولا کان من القرون من قبلکم اولو بقیت ینہون عن الفساد فی الارض الا قلیلا ممن انجینا منہم، پھر ان امتوں میں سے جو تم سے پہلے تھیں کچھ ایسے اہل خیر کیوں نہ ہوئے جو زمین میں فساد کرنے سے روکتے، سوائے ان میں سے چند لوگوں کے جنہیں ہم نے نجات دی، اور جن لوگوں نے ظلم کیا وہ ان چیزوں کے پیچھے لگے رہے جن میں یہ عیش و آرام دیے گئے تھے، اور یہ تھے ہی مجرم لوگ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ تباہ ہونے والی قوموں میں ایسے لوگ کیوں نہ تھے جو معاشرے کو گڑھے میں گرنے سے روکتے۔ اولو بقیہ، جن کے اندر عقل، دینداری، غیرت، تقویٰ کا کچھ حصہ ہی باقی ہوتا۔ اصل میں کسی بھی قوم کی طاقت صرف مادی طاقت نہیں ہوتی، بلکہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو برائی کو برائی کہہ سکتے ہیں۔ جب کسی معاشرے کے اندر سے برائی روکنے والے ختم ہو جائیں تو وہ معاشرہ اجتماعی خودکشی کی طرف چل پڑتا ہے۔ اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ ہر دور میں اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں اور برے بھی ہوتے ہیں، اور اچھے لوگ چاہے کم ہوں لیکن وہ اقلیت ہوتے ہوئے بھی معاشرے کے لیے بہت بڑا رول پلے کر سکتی ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ برائی دیکھیں تو اسے ضرور روکنے کی کوشش کریں۔ ایک اور بات جو آیت کے آخر میں ہے نا، وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ، اور جن لوگوں نے ظلم کیا وہ ان چیزوں کے پیچھے لگے رہے جن میں یہ عیش و آرام دیے گئے تھے، اور یہ مجرم لوگ تھے۔ یعنی ظلم کرنے والے کیا کرتے رہے، عیش و آرام کے پیچھے چلتے رہے، یہ سمجھتے رہے کہ شاید ہم یہاں دنیا میں ہمیشہ کے لیے ہیں۔ وما کان ربک لیہلک القرى بظلم واہلھا مصلحون، اور آپ کا رب ایسا نہیں کہ بستیوں کو ظلم سے ہلاک کر دے جبکہ اس کے باشندے اصلاح کرنے والے ہوں، یعنی جہاں خود بھی نیک لوگ ہوں اور دوسرے کو بھی اصلاح کریں، وہاں برکتیں ہی برکتیں ہوتی ہیں۔ صرف اپنی ذات کی نیکی کرنے پر خوش نہ ہوا کریں، بلکہ معاشرے کی بھی فکر کیا کریں۔ اور لوگوں کی بھی فکر کیا کرے، اپنے دوستوں کی، رشتہ داروں کی، ہر ایک کی. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدًا وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ، اور اگر آپ کا رب چاہتا تو سب لوگوں کو ایک ہی امت بنا دیتا، لیکن وہ ہمیشہ اختلاف کرتے رہیں گے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر سب کچھ کر سکتا ہے تو ان لوگوں کو مسلمان کیوں نہیں کر دیتا؟ یعنی اللہ نے سب کو ایک جیسا نیک یا ایک ہی مذہب پر کیوں نہیں پیدا کیا؟ اور وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ میں یہ کہ اگر اللہ چاہتا تو اللہ تعالیٰ نے کیوں نہیں چاہا؟ اللہ تعالیٰ اگر چاہتا تو اس کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں تھا، وہ تمام انسانوں کو فرشتوں کی طرح پیدا کر دیتا اور وہ صرف اسی کی اطاعت کرتے اور کبھی اختلاف نہ کرتے. لیکن ایسا کرنے سے امتحان کا مقصد ہی ختم ہو جاتا ہے. پھر اگر سارا پیپر آپ آؤٹ کر دے تو امتحان کس بات کا؟ تو انسان کو اللہ نے ارادہ اور اختیار، ول پاور اور بہت سی ایسی نعمتیں دے رکھی ہیں کہ انسان اپنی عقل اور بصیرت سے اور ان چیزوں کی مدد سے حق کو پہچان سکتا ہے. اور پھر وہی بات کہ اختلاف ہونا برا نہیں، اختلاف کی بنیاد پر ایک دوسرے کا حق مارنا برا ہے، اور ہم سب کو اختلاف رائے کو برداشت کرنا آنا چاہیے اور اس کے لیے باقاعدہ سیکھنا چاہیے. اِلَّا مَن رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذَٰلِكَ خَلَقَهُمْ، مگر جس پر آپ کا رب رحم فرما دے اور اسی لیے اس نے انہیں پیدا کیا ہے. اور آپ کے رب کی بات پوری ہو گئی کہ میں جنوں اور انسانوں سے سب سے جہنم کو بھر دوں گا. اور یہاں یہ جو ہے نا اِلَّا مَن رَحِمَ رَبُّكَ، یہ حوصلہ دلاتی ہے بات. آیت کا آخری حصہ بہت سخت ہے. اور رحمت والے کون لوگ ہیں؟ جو اختلافات کے جنگل میں بھٹکنے کی بجائے اللہ کی وحی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت یعنی صراط مستقیم پر جمع ہو جاتے. ان کا مقصد بحث جیتنا نہیں بلکہ اللہ کو راضی کرنا ہوتا ہے. ایسے اعمال کریں جو اللہ کی رحمت کے قابل بنائے آپ کو. اور پھر ہمیں اللہ کی رحمت چاہیے یا اس کی ناراضگی، اس کا فیصلہ ہمارے اپنے اختیار میں ہے. اللہ نے آزادی انتخاب دے رکھی ہے کہ کون اپنے لیے کیا چاہتا ہے. وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ، اور ہم رسولوں کی خبروں میں سے وہ سب کچھ آپ پر بیان کر رہے ہیں جن کے ساتھ ہم آپ کے دل کو مضبوط رکھتے ہیں. اور ان واقعات میں حق آپ کے پاس آ چکا ہے اور ایمان لانے والوں کے لیے نصیحت اور یاد دہانی ہے. انبیاء کے واقعات سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کی ڈھارس بندائی گئی. مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، تثبیت قلب. دوسری بات یہ کہ جَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ، یعنی قرآن میں بیان کیے گئے واقعات فرضی یا محض کہانیاں نہیں. اور قصے بیان کرنے کے دو اہم مقصد بھی بتائے گئے، ایک موعظہ اور دوسرے ذکرہ. اور ایک سچا مومن وہی ہوتا ہے جو ان واقعات کو سن کر ان سے اپنی زندگی کے لیے ذکرہ یعنی سبق حاصل کرتا ہے. وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ، اور ان لوگوں سے جو ایمان نہیں لاتے کہہ دیجئے کہ تم اپنی جگہ عمل کرتے رہو، ہم بھی عمل کر رہے ہیں، تم بھی عمل کرو، انتظار کرو، ہم بھی انتظار کر رہے ہیں. یہاں اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو حکم دے رہا ہے کہ ان لوگوں سے آخری بات کہہ دیجئے جو ضد پر اڑے ہوئے، کیونکہ اس کے بعد ان میں سے کوئی ایمان نہیں لائے گا. اور اعملوا علی مکانتکم کا مطلب ہے کہ سب کچھ تم نے حق سمجھ لیا، اب پھر اگر تم ہٹ دھرمی پہ قائم ہو تو اپنا شوق پورا کر لو. کسی بھی انسان کی جو ضد ہوتی ہے نا، وہ اس کو حق سے دور کر دیتی. جب برائی کا غلبہ آئے نا تو انا عاملون کا طریقہ اختیار کریں، یعنی ہمارا کام کیا ہے؟ عمل کرتے جانا، اور تم بھی انتظار کرو، ہم بھی اپنی جگہ انتظار کر رہے ہیں. وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور آسمانوں اور زمین کا غیب اللہ ہی کے پاس ہے اور اسی کی طرف سارے معاملات لوٹائے جاتے ہیں، بس اسی کی عبادت کیجئے اور اسی پر توکل کیجئے، اور آپ کا رب ہرگز اس سے غافل نہیں جو کچھ تم کرتے ہو. اور یہاں پر الحمدللہ سورۃ ہود ختم ہوئی. اور اس بات پر دیکھیے آخری آیت کا حصہ جو ہے نا کیا ہے، وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، تمہارا رب اس سے غافل نہیں جو تم عمل کر رہے ہو، یعنی تم اللہ کی نگاہ میں ہو. لہذا مشکل آئے تو اللہ پہ بھروسہ کرو اور آگے بڑھو، اللہ دیکھ رہا ہے کہ تم کن حالات سے گزر رہے ہو.
وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ. وَإِنَّ كُلًّا لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون.